اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. كل نفس ذائقة الموت. ہر نفس کے لیے موت کا ایک ذائقہ ہے. موت کیا ہے؟ درحقیقت موت کے لیے جو ہمارے پاس ایک لفظ جسے ہم استعمال کرتے ہیں انتقال کا، اس سے بہتر لفظ نہیں ہے. موت در حقیقت انتقال ہے، ایک افق سے غروب ہو کر دوسرے افق پر طلوع ہو جانے کا نام موت ہے، ایک مقام سے منتقل ہو کر دوسرے مقام پر چلے جانے کا نام موت ہے، آخرت کے اندر داخل ہونے کے دروازے کا نام موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کا نام موت ہے، ہر قسم کے حجابات کے ہٹ جانے کا نام موت ہے، اپنے اعزاء اقربا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے ملاقات کا نام موت ہے. انسان ان ہستیوں سے جن سے ساری زندگی محبت کا دم بھرتا ہے ان سے ملاقات کا، ان کی زیارت کا نام موت ہے. موت مومن کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ دنیا میں اس زندگی میں اتنی بڑی نعمت اللہ نے اسے عطا نہیں کی جتنی موت کی شکل میں اسے ملتی ہے. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو ایک پل سے تعبیر فرمایا کہ جب آپ نے عاشور کے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے صحابیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ صبرن یا بنی کرام فم الموت الا قنطرا، یہ موت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک پل ہے، اس پل کے ذریعے سے تم مشکلات و زحمتوں سے نکل کر دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، اور تمہارا دشمن دنیا کی نعمتوں سے منتقل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے دائمی اللہ کے عذاب کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو موت در حقیقت منتقل کے نام ہے، اور اس کو مختلف حکماء نے اپنی اپنی تعبیرات کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ جیسے شکم مادر سے بچہ منتقل ہو کر دنیا میں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس زمین کے پیٹ سے انسان باہر نکل کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے سورہ حدید میں اور مختلف مقامات پر مثالوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے مراحل کو بیان کیا ہے. جیسے ایک بہت تفصیلی آیت ہے سورہ حدید کی کہ اے لم انم الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لعب و لہو ہے، زینت و تفاخر ہے، اور کثرت مال اور کثرت اولاد کی خواہش کا نام دنیا کی زندگی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتا ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب زراعت زمین سے پیدا ہوتی ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ زراعت خشک ہوتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یہی انسان کی کیفیت ہے کہ انسان جب کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، پھر وہ اولاد بلند ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، دنیا کی دوڑ میں مقابلہ کر کے کامیابیاں حاصل کرتی ہے، گھر اور پورا خاندان خوشیاں مناتا ہے کہ کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے بعد اسی پر بڑھاپے کے کوہنگی کے آثار طاری ہوتے ہیں اور ایک دن زمین کا پیوند ہو کر وہی اولاد مٹی کے برابر مل کر مٹی ہو جاتی ہے. یہ انسان کا عروج و زوال قرآن کریم نے زراعت کے ذریعے سے بیان کیا. اخوان الصفا میں ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک کسان ہے، وہ مختلف پھلوں کو اتارتا ہے، درخت کے باغ کے پھلوں کو اتارتا ہے، اور پھلوں کی قسموں کو الگ الگ ڈھیریاں بنا کے رکھ لیتا ہے کہ یہ اس کوالٹی کا پھل ہے، اس کو آگے بھیجا جائے گا، یہ اس کوالٹی کا پھل ہے، اس کو یہاں رکھا جائے گا، اور پتوں کو جمع کرتا ہے مویشیوں کا چارہ بنانے کے لیے، جھاڑ جھنکاڑ کو جمع کرتا ہے جلانے کے لیے. جب انسانوں کی فصلوں کو فرشتے اتارتے ہیں تو ان کے نفوس کو دیکھتے ہیں. جو نفس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی ایسا کام کر لیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پر منقلب ہو کر عقل میں بدل گئے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اور جو نفوس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی ہوتی ہے، تو ان کو ان جنت کے ان آٹھ درجوں کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کہ کون سا نفس کس جنت میں جانے کا استحقاق رکھتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی انسان ایسا تھا کہ جس نے اپنے نفس میں وہ کیفیت پیدا نہیں کی کہ جنت کے کسی مرتبے کا حامل بن سکتا تو یہ فرشتے جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ان نفوس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ اس لیے موت مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی اجر کا اور جزا کا سامان نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت کا سامان نہیں ہے کہ ایک مومن پر موت وارد ہو کہ جو کچھ اس نے دنیا میں انجام دیا ہے اس کی جزا وہ پا لے۔ اس کو مثال سے اور اچھے طریقے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر رحم مادر میں بچے کو شعور دے کر اس سے یہ کہا جائے کہ ایک بہت وسیع دنیا تیری منتظر ہے اور اس بچے کو اس دنیا کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جائے کہ وہاں مختلف قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مشروبات مہیا ہوتے ہیں، تو بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وہ ماں کے شکم میں جو موجود رطوبتیں ہیں انہی کو سمجھتا ہے سب کچھ، تو اس کو مثال انہی رطوبتوں کے ذریعے سے دی جائے گی کہ جو کچھ تو یہاں دیکھتا ہے اس سے بدرجہ بہتر پھل اور بدرجہ بہتر مختلف شرابیں وہاں موجود ہیں باہر کی دنیا میں۔ وہ بچہ کہے کہ میرے لیے یہی دنیا صحیح ہے، میں اس دنیا میں منتقل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جب وہ بچہ اس مقام سے نکل کر اللہ کے حکم سے اس جہان میں اترتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کہاں شکم مادر کی محدودیت اور کہاں اس دنیا کی اتنی وسعت اور اس دنیا کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ کہاں شکم مادر کے اندر ان نعمتوں کا ان سے موازنہ یا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے انبیاء نے، مرسلین نے اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان کو اس کی عقل کے اعتبار سے اسی دنیا کے اندر موجود نعمتوں کو مثال بناتے ہوئے آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہاں ایسی نہریں جاری ہیں، وہاں اس قسم کے پھل ہیں، وہاں اس قسم کی اللہ کے انعام ہیں۔ جو انسان کی عقل میں اس دنیا میں رہتے ہوئے چیزیں سما سکتی ہیں وہی قرآن نے، وہی حدیثوں میں معصومین نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے رحم مادر سے نکلنے والا بچہ اس دنیا کی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک کہ یہاں نہیں آ جاتا، اور اس وقت تک اس جگہ کی محدودیت کو نہیں سمجھ پاتا جب تک کہ اس دنیا کی وسعت کو نہیں دیکھ لیتا، بالکل اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور اس جہان میں منتقل ہوگا تو پھر وہاں دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ کہاں یہ زمین کی لامحدود، زمین کی محدودیت اور کہاں اس عالم آخرت کی لامحدودیت۔ اب وہاں پر جو موجود نعمتیں ہیں اس کو ہم اپنے نفس پر اس انداز سے قیاس نہیں کر سکتے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو قرآن نے بیان کی وہ حق ہیں، لیکن یہ وہ تمام نعمتیں ہیں اس انداز سے کہ جو ہم ایک مومن کے لیے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان فاسق و فاجر ہے، اگر کوئی انسان بدترین گناہوں کا مرتکب اس دنیا میں رہا ہے، تو موت اس کے لیے بدترین عذاب کا سرچشمہ بن کر آتی ہے۔ اس لیے دونوں روایتیں موجود ہیں کہ موت مومن کے لیے ایسے ہے جیسے اسے بہت ہی اچھی خوشبو سنگھا دی جائے، اور منافق و مشرک کے لیے ایسی ہے جیسے ایک ململ کے کپڑے کو جھاڑیوں پر ڈال کر اس کے کونے سے کھینچا جائے اور اس کپڑے کا تار تار الگ ہو جائے۔ منافق کی موت اس قسم کی ہے کہ بدترین اذیت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور مومن کی موت ایسی ہے کہ اس کے لیے راحت و سامان ہر قسم کا اس کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جیسا انسان ہے ویسی اس کی موت ہے۔ قرآن کریم نے مومن کی موت، مشرک کی موت، منافق کی موت، ہر قسم کی اموات کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب ایک پاک و پاکیزہ نفس والے انسان پر موت وارد ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ روح بعد میں قبض کرتا ہے، پہلے اسے سلام کرتا ہے، اور جب ایک مشرک اور منافق کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کے چہرے پر، اس کی پشت پر مارتے ہیں اور اذیت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو بندگان خدا اصحاب یمین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کا سلام اسے پہنچایا جاتا ہے، جب اس کا ذہن ان کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ لیکن انسان پر جب موت کی سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے سورہ واقعہ میں سکرات کے لفظ کو ایک ہی مرتبہ بیان کیا ہے، جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کیفیت اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ پناہ کا طلبگار رہنا چاہیے کہ انسان اس عالم میں جب منتقل ہو تو اللہ کے لیے اس نے ایسا عمل انجام دیا ہو کہ ایک پلک جھپکتے ہوئے جب اس دنیا کو دیکھے اور دوسری پلک جھپکتے ہوئے آخرت کو دیکھے تو آخرت میں اس نے ایسا سامان کا ذخیرہ کر رکھا ہو، اپنے لیے ایسا عمل فراہم کر رکھا ہو کہ اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اسے کوئی تنگی و دشواری نہ ہو۔ برزخ کی کیفیات میں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہوئے شدت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان نے آخرت کے لیے عمل انجام نہیں دیا ہوتا، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی تعویذ، کوئی دعا، کوئی دوائی، کوئی طاقت ایسی مل جائے کہ اسے موت سے روک سکے۔ اس لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس انداز سے پروردگار تو ہمیں زندگی دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور محمد و آل محمد کی وسیلہ اور ان کی شفاعت وقت موت ہمیں عطا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔